الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، کئی جمعوں سے اسی آیت کے سلسلے میں بیان ہو رہا ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، مدد لو صبر کے ذریعے جب مصائب اور رنج اور حوادث پیش آئیں، تو مدد لو بالصبری، صبر سے مدد لو، والصلاۃ اور نماز سے مدد لو. یہ دو کام کرو، صبر سے کام لو اور نماز کی فکر کرو، نماز کا اہتمام کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے ساتھ ہو جائے گا. ہمارے جو حالات کئی برس سے چل رہے ہیں، سنگین حالات ہیں، افسوسناک ہی نہیں شرمناک بھی ہیں، تشویشناک بھی ہیں، اور ان حالات میں کمی نہیں ہو رہی، اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتے جا رہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ علامات قیامت ہیں. جس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا رکھے تھے کہ قیامت سے پہلے جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو یہ اس طریقے کے واقعات پیش آئیں گے. قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا، قتل کیے کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا کیوں قتل کیا، قتل ہونے والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا مجھے کیوں قتل کیا گیا. قتل کی کثرت ہو جائے گی. فحاشی اور عریانی کا دور دورہ ہوگا, جھوٹ فریب پھیلا ہوا ہوگا, آپ اس میں پھوٹ پڑی ہوگی, لڑائی جھگڑے غوغا بزا کا معمول ہوگا. یہ ساری علامتیں بتا رکھتی ہیں, ایک طویل فہرست ہے ان ساری علامتوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں قیامت سے پہلے. اور یہ تو وہ علامتیں ہیں جو بڑی علامتوں سے پہلے ہیں. بڑی علامتوں کا آغاز ہوگا امام مہدی کے ظہور سے, امام مہدی کا ظہور ہوگا, اس وقت سے بڑی بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا. دجال نکلے گا, عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, کیونکہ وہ زندہ ہیں, ان کو موت نہیں آئی, ان کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا. یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا, پوری دنیا پر ان کا تقریباً پوری دنیا پر قبضہ ہوگا, فساد پھیلائیں گے, پھر ان سب کو موت آئے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امن و امان, چین سکون ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جاجوج ماجوج سے بھی پہلے یہ واقعہ ہوگا کہ دجال کو قتل کریں گے. باب لدھ پر قتل کریں گے, حدیث میں آتا ہے کہ باب لدھ پر قتل کریں گے, یہ لفظ بھی نہیں حدیث میں, الفاظ بھی باب لدھ پر قتل کریں گے. لدھ اس وقت اسرائیل کا بڑا ایئرپورٹ ہے اور شہر ہے, وہاں قتل کیا جائے گا دجال کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے خود. کئی سال پہلے کی بات ہے, میں اردن گیا ہوا تھا, وہاں ایک شہر ہے اربد, بڑا اچھا خوبصورت سا چھوٹا سا شہر ہے. تو جو میزبان تھے وہ بھی فلسطین کے تھے, اور وہ حالات بتاتے رہتے تھے لدھ کے. انہوں نے بتلایا کہ لدھ شہر میں, کہتے ہم تبلیغی جماعت کے سلسلے میں کچھ دن پہلے وہاں گئے, تمہارے دیکھا کہ ایک دروازہ ہے بڑا بنا رکھا ہے, باپ کہتے ہیں دروازے کو, اور اس کی تعظیم کرتے ہیں یہودی, اور کہتے ہیں کہ یہاں ملک السلام کا ظہور ہوگا. دجال کو ملک السلام کہتے ہیں, امن کا بادشاہ. ملک السلام کے معنی امن کا بادشاہ. تو ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ وہ خبیث وہاں آنے والا ہے, اس کو ان کو یہ معلوم نہیں کہ قتل بھی وہیں کیا جائے گا, تو دروازہ ابھی سے بنا رکھا ہے. وہیں اربد میں ہمارے ایک اور دوست نے ہمیں اپنے دعوت میں بلایا, وہ خاص لدھ کے ہی رہنے والے تھے اور ہجرت کر کے عرصے دراز سے یہاں آئے ہوئے, تو کبھی کبھی چلے جاتے ہو. کہہ رہے تھے ہم تبلیغ کے سلسلے میں وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا محل بنایا ہے یہودیوں نے, بہت شاندار محل, اور اس محل کا نام رکھا قصر ملک السلام. یہ محل ہے ملک السلام کا, یعنی دجال اکبر کا. تو یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں. تو ظہور شروع ہوں گے حضرت امام مہدی کے ظہور سے, اور امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو علامتیں ہیں, بہت طویل فہرست ہیں ان علامتوں کی جو حدیث میں آئی ہیں, وہ ساری ظاہر ہو رہی ہیں, تقریباً ساری ظاہر ہو گئی ہیں. کچھ نہیں پتا اب کب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا. بہرحال یہ وہ حالات ہیں جس سے امت دوچار ہے، پوری امت اسلامیہ دوچار ہے اور خاص طور سے پاکستان، افغانستان، عراق اور فلسطین اور کشمیر، یہ زیادہ دوچار ہیں ان حالات سے. ہمیں اپنے پاکستان کی پڑی ہوئی ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ واقعات تو یہ پیش آنے ہیں، آئیں گے، ان کو آپ روک نہیں سکتے، تقدیر بھی لکھے ہوئے، یہ دعاؤں سے بھی نہیں ہٹیں گے، واقعات تو پیش آئیں گے، لیکن ان واقعات میں کا نشانہ ہم بنے اس کی دعا کریں کہ اللہ ہم اس کا نشانہ نہ بنے، اس کی پناہ مانگیں. اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ الدجال، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے. جو نہیں کہا کہ فتنے نہ آئیں، فتنے تو آئیں گے، خود بتا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فتنے آئیں گے. تو یوں نہیں دعا کی کہ فتنے نہ آئیں، بلکہ دعا کی کہ ان فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے، ان فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے، طرح طرح کے جو گناہ پھیلیں گے ان گناہوں سے ہمیں بچا لیجیے، ہمارے آل اولاد کو بچا لیجیے. کھلے ہوئے فتنے بھی ہوں گے، ظاہری اور پوشیدہ فتنے بھی ہوں گے، ان سب قسم کے فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے. تو ہم انہی فتنوں سے دو چار ہیں، ہمیں پناہ دعا یہ سکھلائی گئی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا لیجیے. اور قرآن کریم نے جو یہ آیت یہ سبق دیا ہے، یہی بہترین علاج ہے ان فتنوں سے بچنے کا، کہ صبر سے کام لو اور نماز کا اہتمام کرو تو ان فتنوں سے بچے رہو. فتنے آئیں گے، دوسرے مبتلا ہوں گے، ماں اس صبر کرنے والے اور نماز کا اہتمام کرنے والے ان فتنوں سے بچے رہے. جتنے وہ اتنا نیک اعمال کریں گے اور گناہوں سے بچتے رہیں گے، اتنے ہی فتنوں سے بھی وہ بچیں گے. تو جائزہ یہ لینا چاہیے ہر ایک کو کہ میں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں. قرآن نے مجھے حکم دیا ہے صبر کرنے کا اور نماز کا، تو نماز سب سے پہلی چیز ہے. پچھلے جمعہ کو بھی میں عرض کر رہا تھا، نماز کا اہتمام کریں. جائزہ لیں کہ ہم نماز ساری پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، وقت پر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، مرد جماعت سے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، عورتیں صحیح وقت پر پڑھ لیتی ہیں یا نہیں پڑھتی، ہمارے بچے بھی نماز کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہمارے پڑوسی بھی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اپنے دوست احباب، جو کچھ ہم پھیلا سکتے ہیں نماز کا پیغام، ہم کتنا پھیلا رہے ہیں اس پیغام کو اور اپنے عمل کو. اور صبر، یہ صبر بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو روکنا، اپنے نفس کو روکنا. کس چیز سے روکنا؟ حدود سے تجاوز نہ کریں. جو حد مقرر کر دی رب کریم نے قرآن و سنت کے ذریعے، اس حد سے تجاوز نہ کرو، صبر سے کام لو، اپنے آپ کو روکو. مثلا خدا نہ خواستہ کوئی غم آ گیا ہے، کسی قریب کی، رشتہ دار کی، دوست کی، محبت والے کے موت ہو گئی، وفات ہو گئی، صبر سے کام لو. خدا نہ خواستہ کوئی مالی نقصان ہو گیا، صبر سے کام لو. کوئی اور دکھ غم پہنچ گیا، صبر سے کام لو. کیا مطلب ہے صبر کا؟ زبان سے یہ شکوا نہ کرو، یا اللہ آپ نے کیوں کر دیا. بعض لوگ کہا دیا کرتے کہ میں ان مصیبتوں کے لیے بس ہم ہی رہ گئے تھے، یہ بے صبری کی باتیں، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے. اللہ سے شکوا نہ کریں، اور چیخیں چلائی نہیں غم کے اندر جب موت کی ہو جاتی ہے. بات عورتیں زمانے جاہلیت میں بات عورتیں کیا بلکہ عام رواج تھا کہ چیخ کر چلا کر اپنے بین کرتی تھی, گانے کے سے انداز میں اپنے غم کا اظہار کرتی تھی, چیخ چیخ کر چلا چلا کر. تو یہ نہ کرے, اس کی سخت ممانعت احادیث میں آئی ہے. کپڑے پھاڑتی تھی, سر مونڈ لیتی تھی, چیختی چلاتی تھی, یہ سب حرام ہیں, ناجائز ہیں. تو غم میں جب غم ہو تو ایسے ناجائز کام نہ کریں. سوگ کرنے کی اجازت ہے 3 دن تک, 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں. سوگ میں یہ کہ خوشبو نہ لگائیں, اعلیٰ درجے کے کپڑے نہ پہنیں اور غم کا اظہار کریں, ٹھیک ہے, لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے, چیخ چلا کر نہیں, اللہ کا شکوہ کر کے نہیں. ہمارا کوئی حق نہیں ہے پہنچتا اللہ کا شکوہ کرنے کا. ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ مصیبتیں, مصیبتوں کو ہم مول لینے والے اعمال کر رہے ہیں. وہ تو کرم ہے اس کا, ہمارے بہت سارے گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے, ان کے مصائب سے ہمیں بچا لیتا ہے. صبر سے کام لیں غم میں, اور گناہوں کو جی چاہتا ہے فلاں کی غیبت کرو, فلاں پر بہتان لگا دو, فلاں کا مذاق اڑا دو, فلاں کو ڈانٹ دو, فلاں کو مار دو, فلاں کو لوٹ لو, دل چاہتا ہے چوری کر لو, ڈاکہ ڈالو, نامحرم کو دیکھ لو, نامحرم کو چھو لو, بدکاری کر لو, دل چاہتا ہے. ان سب کے سے اپنے آپ کو روکنا ہے, یہ بھی صبر ہے, یہ گناہوں سے صبر ہے. پہلا جو صبر تھا وہ غم پر صبر تھا, غم کے اوپر صبر تھا کہ اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے روکو, حدود کے اندر رہتے ہوئے غم کا اظہار کر لو. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو, اور اپنا غم کا اظہار بھی کر لو لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے, جیسے کہ میں نے عرض. تو یہ تو تھا غم کے اوپر صبر, اب یہ گناہوں پر صبر, گناہوں سے صبر, گناہوں کو دل چاہتا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لو. آدمی بے روزگار ہے, پیسے کی تنگی ہے, بلا شبہ ایک مصیبت ہے, لیکن جائز طریقوں سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. چوری کرنے کو جی چاہتا ہے اسے روکے, لوٹنے کو جی چاہتا ہے اسے روکے. غرض جس گناہ کا بھی تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے اس تقاضے کی مخالفت کرے, اپنے آپ کو اس گناہ میں مبتلا نہ ہونے دے. یہ صبر کا دوسرا طریقہ ہے, یہ دوسری قسم ہے صبر کی. اور تیسری قسم صبر کی وہ ہے صبر علی الطاعت, فرائض و واجبات کی ادائیگی کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھو. صبح کو آنکھ اٹھنے کو جی نہیں چاہتا, نیند پوری نہیں ہوئی, اللہ کا منادی پکار رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح, نفس کہتا ہے کہ لیٹے رہو, چلو تھوڑی دیر بعد میں اٹھ جائیں گے, جماعت سے نہ صحیح اکیلے ہی پڑھ لیں گے. پھر ضمیر کہتا ہے کہ تم نے جماعت تو چھوڑ دی مگر نماز قضا نہ کر دینا, کہیں آفتاب نکل آئے گا نماز قضا کرنے کا, اچھا بھی اٹھ جائیں گے, چلو ٹھیک ہے نماز اگر قضا بھی ہو گئی تو پڑھ تو لیں گے, تو قضا کر کے پڑھ لیں گے. یہ کیا ہے, سب نفس بہکاتا ہے, نفس سجاتا ہے یہ باتیں, لیکن نفس کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو, نفس کو روکو اس مخالفت سے. وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی پر آمادہ کر رہا ہے, تم اپنے آپ نفس کو اس سے روکے رکھو.
یہ کام اگر ہم کر لیں گے, سب تو نہیں کرتیں گے, کریں گے, یہ چاچا کہ عام طور سے ہوتا ہے, لیکن ہر شخص اپنی فکر تو کر لے, اپنی ذمہ داری پوری کر لے. اپنی ذمہ داری میں یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال کو بھی ٹھیک کرے, اور جو لوگ اس کے زیر اثر ہیں, اس کے بیوی بچے ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کی مقدور بھر کوشش کرے شرعی حدود میں رہتے ہوئے. اور جن دوستوں پر, پڑوسیوں پر, جاننے والوں پر امید ہے کہ ہماری بات کا کچھ وہ اثر لے لیں گے, ان تک بھی کلمہ خیر تک پہنچا دیں حکمت کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ. اپنی ذمہ داری پوری ہو جائے گی, اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ہم ان فتنوں سے, اگر ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بات پھیل گئی اور کثرت سے ہونے لگی, تو یہ فتنے ٹل جائیں گے, ہمارے سے ٹل جائیں گے, کسی اور جگہ چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. ہمارے گناہوں میں آج کل جو سب سے بڑا خطر, ہمگیر قسم کا گناہ پھیلا ہوا ہے, وہ حرام خوری کا ہے, حرام کھانا. روزی, جو لقمہ جو ہم کھا رہے ہیں, یہ حلال ہے یا حرام؟ قرآن نے اور حدیث نے حلال بھی بتا دیا, حرام بھی بتا دیا. علماء نے ہر ایک کی تشریح و تفصیل کی کتابیں ہر زبان میں تقریباً لکھ دی ہیں. ملازمت جو ہم کر رہے ہیں وہ حلال کی کر رہے ہیں یا حرام کی کر رہے ہیں؟ ملازمت بھی کچھ حلال کی کچھ حرام کی. اگر سود لین دینے کے, سود لینے دینے والے اداروں میں ملازمت کر رہے ہیں, سود کے لین دین کا حساب کتاب لکھ رہے ہیں اور اس کی تنخواہ ملتی ہے, تو وہ بھی حرام ہے, اور سود کا لین دین بھی حرام ہے. بینکوں, آج بینکوں کا سود پھیلا ہوا ہے بری طرح. رشوت کا لینا دینا بھی حرام ہے, اور جو ایجنٹ بنتا ہے رشوت لینے اور دینے والے کے درمیان, اس کا عمل بھی حرام ہے. اور ان سب کے, تینوں کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم میں جائیں گے, اللہ پناہ میں رکھ. رشوت پھیلی ہوئی ہے, حرام خوری پھیلی ہوئی ہے, تجارت میں مال ناپ تول میں کمی کرنا, یہ بھی انتہائی بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے. قرآن کریم نے یہ سورت ہی اس آیت سے شروع کی, ویل للمطففین, ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب خود لے کر وزن ناپ کر کے لینا چاہتے تو چاہتے کہ پورا ملے. وَإِذَا قَالُوا وَزَنُوا يُخْسِرُونَ, اور جب ناپ تول کے دیتے ہیں دوسروں کو تو ڈنڈی مارتے ہیں, کمی کرتے ہیں. پیسے, خلاصہ یہ کہ پیسے پورے لیتے ہیں, قیمت پوری لے لیتے ہیں, چیز پوری نہیں دیتے. اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے. اور ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ ویلن ایک وادی کا نام ہے جہنم کی, وہ اتنی گہری ہے کہ جہنم کے اوپر سے اگر پتھر پھینکا جائے تو وہ تہہ میں 40 سال کے بعد پہنچے گا. ایسے لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. اچھا, پھر ناپ تول میں کمی کرنے کے طریقے بہت ہیں. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے, ڈنڈی مار دیں. لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دیں. کوئی بھی کوئی چیز ہے, وہ چیز تو دی, کم ملاوٹ کر کے اس کو زیادہ کر دیا. دودھ والے نے پیسے پورے لے لیے, دودھ دیا آدھا, باقی دیا پانی ملا کے, تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے, اور اس کے اندر بھی یہی عذاب قرآن کریم نے بتلایا ہے. ناپ تول میں کمی کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی ملازمت کرے اور مزدوری کرے, تنخواہ پوری لے لے, مزدوری پوری لے لے, ڈیوٹی پوری نہ دے, کام چوری کرے. دفتر میں بیٹھا ہے اور اپنا گھر ٹیلی فون کر کے باتیں کر رہا ہے,
کام پڑے ہوئے، دوستوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے، بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا ہے، سیاست پر بحث چلا رہا ہے. ہم دوسروں کو برا تو کہتے ہیں، کفر و شرک کی وجہ سے وہ ہیں بھی برے، لیکن دوسرے ان ممالک میں، مغربی ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں کوئی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرتا. پانچ منٹ تاخیر سے پہنچے تو ملازمت سے برخاست کر دیتے ہیں اس کو، جاؤ یہاں سے، ضرورت نہیں تمہاری. وہاں ٹیلی موبائل اپنے ساتھ جیب میں رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی ملازمین کو، موبائل چھوڑ کے آؤ باہر اندر، تاکہ تم بات ہی نہ کر سکو اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے. چائے پینے، کھانے پینے کا ایک، کھانے کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت بریک ہوگا، اس سے پہلے بعد میں نہ کوئی چائے پی سکتا نہ کھانا کھا سکتا، ڈیوٹی گئی. تو بات بہت اچھی باتیں بھی ہیں ان کو، کیا جو اچھی باتیں اس کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، ہم نے ان کی برائیاں تو ساری لے لی اور اچھی باتیں جو ہماری تھیں وہ انہوں نے لے لی، بہت ساری اچھی باتیں کفر و شرک کے علاوہ. لیکن کفر و شرک کا حساب تو آخرت میں ہونے والا ہے. جو اعمال انسان کے بندوں کے ساتھ معاملات سے متعلق ہیں، ان کے اثرات تو دنیا ہی میں ظاہر ہوں گے. کافر اگر وہ اچھا کام کرے گا اس کا فائدہ اٹھائے گا، مومن اگر نہیں کام کرے گا تو نقصان اٹھائے گا، چاہے وہ کتنا بھی نمازی ہو، کتنا بھی روزے دار ہو. تو ہمارے یہاں حرام خوری پھیلی ہوئی ہے، اور اسی حرام خوری کا نتیجہ ہے یہ فتنہ، قتل و غارت گری. آج اگر پولیس اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دے رہی ہوتی، رینجرز اپنی ڈیوٹی انجام صحیح دے رہے ہوتے، حکومت کے افسران اپنی صحیح ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہوتے، سرکاری دفاتر میں سب لوگ اپنی ڈیوٹیاں صحیح انجام دے رہے ہوتے، تعلیمی اداروں میں مدرسین تعلیم صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہوتے، تو نہ یہ جہالت پھیلی ہوئی ہوتی، نہ یہ قتل و غارت گری ہوتی، نہ یہ بدعنوانی ہوتی، نہ بے روزگاری ہوتی، نہ یہ مصائب ہوتے جو آج کھڑے ہوئے ہیں ہمارے یہاں سامنے. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں نے کہتا ہوں کہ بھائی آپ دوسروں کی صلاح نہیں کر سکتے، مگر اپنی صلاح تو آپ کر سکتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی نظام نافذ کرو، اسلامی نظام نافذ کرو، بالکل مطالبہ برحق ہے. یہ وطن بنایا ہی گیا تھا اس بات پہ کہ اسلام نظام آئے گا، اسلام کا انصاف آئے گا، عدل و انصاف آئے گا، اسلام کی فلاحی، اسلام کا فلاحی نظام آئے گا، لوگوں کو خوشحالی نصیب ہوگی، عدل و انصاف ملے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، علم پھیلے گا، جہالت دور ہوگی. اسلام پاکستان بنا تھا اسی واسطے، لیکن چلو حکمران نہیں کر رہے اور ہمارے سیاستدان بھی نہیں کر رہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ پانچ ساڑھے پانچ فٹ کی جو مملکت آپ کو ملی ہوئی ہے اپنے جسم کی، اس پر تو آپ ہی کی حکومت ہے. میرا یہ جسم ہے سر سے لے کر پاؤں تک، اس پر کس کی حکومت ہے؟ اس پر میری حکومت ہے، میرے دل کی حکومت ہے، میرے دماغ کی حکومت ہے. اس پر اسلام نافذ تم تو کر لو، ہم تو اپنی اسلام اس پر نافذ کر لیں. جب ہم اسلام نافذ کر لیں گے پھر ہمارا یہ مطالبہ بھی اچھا لگے گا کہ پورے ملک پر اسلامی نظام نافذ کرو. اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کی توفیق کامل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.